وَلَا يُؤْذِي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِتَنِ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَّرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُّحُورِ مَيَادَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج إسلامه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد محترم سامعين کل جو گفتگو تھی موضوع جو ہے وہ پیغامات عاشورہ اور عزاداری پہ جو شبہات یا اشکالات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات ہیں. البتہ کل جو گفتگو تھی وہ بھی ایک مقدمتن تھی اور آج کی بھی گفتگو ایک مقدمتن ہے. کل سے انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف ہم راغب ہوں گے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ کیوں کربلا برپا ہوئی یہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے پیغامات ہیں کہ اصل کربلا اور کربلا کی زمین سازی کس طرح کی گئی, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. البتہ اکثر جو ہے بحث تاریخی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں انسان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں, جس سے انسان اس دور میں جو حوادث اس وقت اسلام اور مسلمین کے لیے برپا کیے جا رہے ہیں اس سے بچ جاتا ہے, وہ اس سے محفوظ رہ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے آئمہ علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں وہ کامل اور اکمل زندگیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کے لوگ تھے اور اس وقت ان کا عمل تھا, آج تو جدید دور آ گیا ہے, آج تو ان کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر خداوند عالم نے توفیق دی کبھی بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پورا اشرہ اس پہ ہونا چاہیے کہ آئمہ نے دین کو کس طرح زندہ کیا. آئمہ علیہ السلام نے اپنے کردار, اخلاق, اپنے علم, اپنے عرفان, اپنے جملات اور اپنی سیاسی اور اجتماعی اور غیر سیاسی فردی تمام زندگی میں جو ہے کس طرح دین کو احیا کیا, زندہ کیا, اور کس کس دور میں, بلکہ سارے آئمہ علیہ السلام کے ادوار میں جو انہوں نے کوششیں کی اور جس روش پہ عمل کیا وہ روش جو ہے وہ منبر سے ضرور بیان ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ ہم آج کے زمانے میں جو مشکلات میں گرفتار ہیں, ان مشکلات میں اس روش کو دیکھ کے نمونہ عمل قرار دے کے اس سے نکل سکیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں یا ان کو 1400 سال پہلے کے لوگ سمجھ کر چھوڑ دیں معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, اور خود اب گرفتار رہیں اور دیکھ لیں کہ یہ امت مسلمہ پر جو اس وقت بہت بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, یہ وجہ ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا گیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل قرار نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے آج مشکلات ہیں. لہذا یہ تو ایک جو کل اور پرسوں آئندہ موضوعات جو ہیں وہ بحث کرنی ہے, اس کے بارے میں عرض کیا کہ اسی طرح کربلا بھی جو ہے اور کربلا والے جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, اور ہر جہت سے ہر طرف سے. یہ نہیں ہے کہ مثلا کربلا میں کچھ لوگ آئے, کچھ بیبیاں آئیں, کچھ بچے آئے, انہوں نے آ کے بڑی آسانی سے کہا کہ ہمیں مثلا ذبح کر دیں آپ یا ہمیں شہید کر دیں. یہ فقط ایک مظلومیت کا پہلو نہیں ہے کربلا میں. شجاعت کربلا میں ملے گی آپ کو, عفت کربلا میں ملے گی, عصمت کربلا میں ملے گی, ہر طرح کا پیغام جو ہے وہ کربلا سے ہمیں ملے گا. اور مشکل یہ ہے کہ مال اسف ابھی تک جو مثلا اردو میں جو مجالس زیادہ ہوتی رہی ہیں پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں, اس میں مظلومیت کا پہلو تو کافی سارا آیا ہے, لیکن یہ جو پہلو ہیں یہ زیادہ تر مطرح نہیں کیے گئے. ان کی ضرورت بھی ہے, اور آپ باقاعدہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں کہ جب علماء آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے درخواست کریں کہ آپ یہ موضوع مثلا پڑھیں. اور موضوعات باقاعدہ طور پر آپ جب قرآن کھولیں گے آغا فرمان کا, اس کے شروع میں بھی بہت سارے موضوعات آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح انسان جب سوچتا ہے بیٹھتا ہے اس کے ذہن میں بہت سارے موضوعات آتے ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ والے موضوع پڑھیں آپ, تاکہ حالات حاضرہ میں ہم مشکلات سے محفوظ رہ سکیں. تو لہذا اسی موضوع کو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو کربلا کے پیغامات ہیں جو اس زندگی میں موجودہ زندگی میں ہمیں ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہ پیغامات آپ کی خدمت میں ان ایام میں عرض کروں. کل جو بات تھی کہ عاشورہ کیوں منایا جاتا ہے, کیونکہ پہلے کربلا کے پیغامات کو پیش کرنے سے پہلے خود کربلا کو اور کربلا والوں پہ جو اشکالات کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے, ان کے جوابات ضروری ہیں. دیکھیں کہ پہلا سوال تھا عاشورہ کیوں منایا جاتا ہے, تو اس کا جواب عرض کیا کیونکہ ہر ملت میں بڑے لوگ ہیں, بزرگان ہیں, ایک تو یہ کہ ان کا ذکر کر کے یا اس واقعہ کو ذکر کر کے برکات حاصل کی جاتی ہے, عبرت حاصل کی جاتی ہے, اور کیا ہے کہ حق شناسی بھی ہے, ان کا حق ادا کیا جاتا ہے. اور دوسرا سوال اس سے تھا کہ ٹھیک ہے حق تو ادا کرنا ہے, برکات بھی لینی ہے یا مثلا عبرت بھی لینی ہے, لیکن عبرت اس صورت میں کیوں ہے؟ ہاں کانفرنس کر کے یا ایک علمی سیٹ اپ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ عرض کیا تھا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بعض دوستوں نے کہا کہ مثلا اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا جائے تھوڑا سا, کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک اس کا علم ہے, اس کی معرفت اور شناخت ہے, اور ایک اس کے احساسات اور عواطف اور انگیزے ہیں, جس کو آپ عرجز کہتے ہیں شاید انگلش میں. وہ دو چیزیں انسان کے پاس ہیں, علم جو ہے اس کا یا شناخت جو ہے اس کی واقعہ کی نسبت, یا مثلا جو واقعہ وہ دیکھ رہا ہے اس سے اس کے متعلق جو اس کے پاس علم ہے, جو اس کی شناخت ہے, وہ اسے میدان عمل میں نہیں لے کے آ سکتی. یعنی وہ واقعہ کی برکات جو ہے وہ عملی برکات وہ حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہاں اسے پتا ہوتا ہے, علم آ جاتا ہے اس کے پاس, لیکن اس کی برکات جو عملی برکات ہیں, عملی زندگی ہے, وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک شے کی ضرورت ہے جو احساسات ہیں, ہیجانات ہیں, عواطف ہیں, اس کے انگیزے ہیں, اسے جو اس طرف راغب کریں, جو اس طرف اٹھا کے لے جائیں. تو اس واقعہ کربلا میں بھی جو واقعات وہاں رونما ہوئے ہیں, جو دشمنوں نے جس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے, جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے, وہ شہادت کا تکرار تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو غیر ممکن ہے، لیکن اس سے مشابہ جو فیل ہے، اس سے تشابہ رکھنے والے، اس سے ملنے والے جو فیل ہیں وہ ہم انجام دیں. مثلا کیا کہ پوری دنیا میں غم جب آتا ہے تو اس کی علامت کالا کپڑا ہے، پوری دنیا میں آئیے. میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض بھی کروں گا کہ باقاعدہ روم میں بھی جو کلیسا ہے، جو ہم نصرانی ہمارے عیسائی ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے سولی چڑھنے کے متعلق جو ہے وہ غم مناتے ہیں، اور وہاں کی سچویشن انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیا وہاں کی سچویشن ہوتی ہے. تو کالا کپڑا ہے، جب یہ کالا کپڑا دیکھتے ہیں سب تو ایک دفعہ اس کے عاطفے اور ہیجانات پیدا ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر. دوسرے رنگوں میں احساسات پیدا نہیں ہوتے اسے غم کے. اسی طرح جب یہ بینر پہ احادیث لکھی ہوتی ہیں یا جملہ لکھا ہوتا ہے، مثلا کمبھ میں کبھی آپ عاشورا منائیں تو وہاں دیکھیں کہ حرم کے بعد ہر سال ایک وہ بینر لگاتے ہیں بہت بڑا، بینر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اس وقت، لیکن وہ جملہ عاشورے والے دن اور جب جلوس آ رہے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جلوس جب داخل ہوتے ہیں اور سامنے جو دروازہ ہے مدرسہ فیضیہ کے ساتھ، اس کے اوپر جو ہے وہ بینر لگا ہے، بہت بڑا بینر لگاتے ہیں، وہ ہر سال لگاتے ہیں. جملہ جو ہے وہ سفید بینر پہ ہوتا ہے لیکن سرخ رنگ کے تھوڑا سا اسے یعنی شیڈ دے کے لکھا جاتا ہے کہ وائی حسین کشتے شد. چھوٹا سا جملہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ جملہ اس وقت اس بینر پہ دیکھنے سے انسان واقعا گریا کرتا ہے. جو بھی بول جائے ابھی ممکن ہے ہم اس کا اثر نہیں لے رہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں، لیکن جب خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ وہ ایک دفعہ وہ منظر دیکھیں، جب دیکھیں گے تو اس وقت وہ بڑا سا بینر ہے، جیسے ابھی لگتا ہے جیسے ابھی ابھی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. یعنی اسی وقت ذہن میں وہ وقت بھی ظہر کا ہوتا ہے، جلوس بھی ہوتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جس سے فوراً انسان میں احساسات گریا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو احساسات ہیں، عواطف ہیں، ان کے لیے ایک شے جو تحریک کرے انہیں آگے لے کے جائے اس کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ عملاً ایک فعل ایسا انجام دیا جائے. مثلاً ابھی یہاں پہ اگر عام مجلس ہو تو مومنین جو ہیں اتنا پسند نہیں فرماتے کہ زیادہ مجلس میں شریک ہوئے، کوئی مسائل بھی ہیں ان کے، البتہ یہ نہیں ہے کہ مرضی نہیں ہوتی، مثلا جاب کا مسئلہ یا دوسرے مسائل ہیں. لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ آج مثلا جمعے کا اعلان کیا گیا کہ مثلا تابوت نکلے گا، تو اس دن لوگ زیادہ بھی آئیں گے، اور جب تابوت نکلے گا مجلس مصائب ذکر مصائب کے بعد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیجانات ہوں گے اور گریا ہوگا، کیونکہ ایک تابوت ہے تو خالی تابوت، لیکن جب ایک عملاً ہم تابوت کو لے کے آئے ہیں تو اس میں عواطف اور ہیجانات اور قسم کے ہیں. اسی طرح جب علم کو لے کے آتے ہیں پنجا لگا رہتا ہے، جب حضرت عباس کی شہادت پڑھتے ہیں اس کے بعد علم برآمد ہوتا ہے جب، تو ایک عجیب ہیجان ہوتا ہے اس کا، ایک عجیب اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ اثر ہر وقت نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور مثال کہ یہ جو فلمیں ہیں، فلم بناتے ہیں جو، اس فلموں کو جب لوگ دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایک خاص اثر گزرتا ہے. ہاں فلم کی سٹوری کو کسی کو سنائے وہ اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا، اتنا نہیں اسے پتہ چلتا، لیکن جب وہ خود دیکھ لیتا ہے تو پھر ایک خاص اثر ہوتا ہے اس کا. جیسے ابھی مقام معظم رہبری نے حکم دیا تھا صدا و سیما کو کہ تم ساری یہ جو اسلامی فلمیں ہیں فلمیں بناؤ تم، جیسے امام علی علیہ السلام کی فلم بنی ہے، جب ایک دفعہ وہ آپ فلم دیکھیں گے آپ کو پوری تصویر ذہن میں اور ہیجانات ہوں گے آپ کے، جنگ صفین دیکھیں گے، جنگ جمل دیکھیں گے، مثلا جنگ نہروان دیکھیں گے، علی علیہ السلام کی مظلومیت دیکھیں گے، علی علیہ السلام کا عدل دیکھیں گے، اور اس کے پہلے جو کیسے حکومت ملی مولا کو، یعنی آپ یہ سب چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ میں ہیجانات پیدا ہوں گے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی فلم ہے، اسی طرح اصحاب کاف کی ہے، امام حسن علیہ السلام کی، اور ابھی امام حسین علیہ السلام پہ بن رہی ہے فلم، اور بہت وسیع ہے وہ، اور ٹھیک ٹھاک یعنی اس کے اوپر پیسہ خرچ آ رہا ہے، اور یہ مقام معظم رہبری نے خصوصی طور پہ کہا تھا کہ یہ کام کریں. کیوں؟ کہ لوگوں کے سامنے وہ صحنہ آئے گا، وہ واقعہ آئے گا جس سے لوگ ہیجانات عواطف ان کے انگیزے زیادہ ہوں گے، اور وہ کیا اس واقعہ کو اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں رائج کر سکیں گے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مقالے میں پڑھ لیا کہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی, لیکن ایک ماں جب یہ واقعہ یہاں آ کے ایک خاص کیفیت میں سنے گی تو اس وقت اسے بیٹے کی شہادت دینے کے لیے انگیزہ, جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب شہادتیں ہوتی ہیں یا ایران میں مثلا جنگ تھی شہادتیں ہوئی تو اس میں مائیں جو ہیں کیسے برداشت کرتی تھیں اپنے بیٹوں کی شہادتیں, باپ کیسے برداشت, بہنیں کیسے برداشت کرتی تھیں. وہ اسی طرح کہ وہ کہتی تھی ہم کربلا کو سامنے رکھتے ہیں, ہم کربلا کو سامنے رکھتے ہیں ہم ان کا غم بھول جاتے ہیں. جس طرح اور باقاعدہ میں نے سنا ہے باقاعدہ پاکستان میں مائیں کہتی ہیں کہ یہ کوئی علی اکبر سے کوئی زیادہ ہے, یہ بچہ میرا یہ کوئی علی اصغر سے زیادہ ہے. یعنی وہ کیفیت جو ہے ماں کو اپنا بیٹا قربان کرنے پہ آمادہ کر دیتی. کون سی کیفیت؟ جو اس کے اندر ہیجانات ہیں, عواطف ہیں, انگیزے ہیں, اور یہ انگیزے پیدا نہیں ہو سکتے علمی بحث سے فقط. اس سے ایک پورا ایک جو ہے وہ طریقہ کار اس سے مشابہ فیل ایک تقریباً جو بنا کے اسے وہ سارا کیا جائے. اور آپ دیکھیے گا بعض حسینیے خاص طور پہ عرب جو مزین کرتے ہیں حسینیہ کو محرم میں, آپ نے کبھی مشاہدہ فرمایا ہوگا گلف میں کہ ایک خاص اس میں اٹریکشن ہوتی ہے, خاص شعر لکھے ہوتے ہیں, خاص بینر ہوتے ہیں, یہ وہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. اور بعض بینر تو ایسے ہیں کہ انسان دیکھتا جاتا ہے اور گریہ کرتا جاتا ہے. یہ سب چیزیں عملاً انسان کو لے کے آتی ہیں. تو یہ دوسرے سوال کا جواب میں نے رپیٹ کیا کہ عملی طور پر کربلا سے استفادہ کرنے کے لیے عواطف کی ضرورت ہے. وہ عواطف اس طرح کی صورتحال سے ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ویسے نہیں آ سکتے کتاب پڑھنے سے اور دوسری چیزوں سے. آگے چلتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے عاشورہ منانا چاہیے, ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس صورت میں آ کے منانا چاہیے, علمی بحث پہ اکتفا نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی مان لیا, لیکن یہاں آ کے غم کیوں منائیں, خوشی کیوں نہ منا لیں, مثلا سرود کریں خوشی منائیں, مثلا کسی کا سوال ہو کہ آیا یہی طریقہ ہے کہ مثلا یہاں آ کے جم ہو کے غم منا کے اس واقعہ کو جو ہے وہ تازہ کیا جائے, اس کو زندہ کیا جائے, خوشی سے یہ واقعہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا. جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے طول تاریخ میں اس دن کو خوشی کے دن قرار دیا اور کہا بھی کہ مثلا اس دن خوشی منائی جائے, شادیاں کی جائیں. اور گلف میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے شب عاشور شادیاں دیکھی ہیں, ادھر تو ہوتا ہی یہ ہے کہ مثلا اس کو اس طریقے سے وہ جو ہے کیا جائے, اس طریقے سے اسے کیا جائے, مگر کیا کہ خوشی منائی جائے, خوشی سے اسے زندہ کرنا ہے نا واقعہ کو, منانا ہے نا, تو خوشی سے منا لیا جائے, لازمی نہیں ہے کہ مثلا غم سے منایا جائے. یہ سوال ہے تیسرا, اس کا جواب عرض کرتا ہوں. آپ صلوات پڑھیں تاکہ نیند راحت ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی, گھبرائے تو نہیں ہو مثلا. تیسرا سوال یہ کہ کیوں ہم غمی سے ہی کرتے ہیں, عزاداری سے کیوں ہے, خوشی سے کیوں نہیں ہے. ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح احساسات کی ضرورت تھی, کس لیے, کسی واقعہ کو تازہ کرنے کے لیے احساسات کی ضرورت تھی. احساسات دو قسم کے ہیں, دو طرح کے ہیں, خوشی کے بھی غمی کے بھی ہیں. اب احساسات ایک واقعہ کو زندہ کرنے کے لیے جو آپ احساسات اور ہیجانات یا انگیزے یا ارجز آپ لے کے آئیں گے, وہ احساسات اس واقعہ کے مطابق ہونے چاہیے. توجہ ہے نا آپ کی, کہ اس واقعہ کے مطابق ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ واقعہ کچھ ہو احساسات کچھ ہو, کیونکہ آپ اس واقعہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اس واقعہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا آپ وہ احساسات لے کے آئیں, وہاں وہ ہیجانات پیدا کریں, وہ عواطف لے کے آئیں کہ جو اس واقعہ سے متناسب ہوں, جو اس سے مناسبت رکھتے ہوں. یہ نہیں ہے کہ مثلا واقعہ کچھ ہو
احساسات کچھ ہوں اس کا اثر ہی نہیں رہے گا, اس کو تازہ کرنے کا مقصد ہی نہیں رہے گا, فوت ہو جائے گا اس کا مقصد, ختم ہو جائے گا. کیونکہ احساسات اگر اس واقعہ کے مخالف ہوں گے تو کبھی بھی وہ واقعہ تازہ نہیں ہوگا, بلکہ واقعہ ختم ہو جائے گا, واقعہ تبدیل ہو جائے گا, واقعہ میں تحریف واقعہ ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے مثلا اگر نسل در نسل اس کو منائیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ یہ اسی پتہ نہیں خوشی کا مسئلہ تھا, یہ اس میں تو غمی تھی نہیں. اب دیکھیں کہ جو واقعہ کربلا ہے تاریخ میں اس کا بہت بڑا کردار ہے, بلکہ تا قیام قیامت اس کا بہت بڑا کردار ہے. کیا کہ جس سے دین زندہ ہوا ہے, جس سے اسلام تازہ ہوا ہے, جس سے جو ہے انسانیت کو آزادی ملی ہے, ظلم و جور سے انسان نکلا ہے, اور آج جتنے لوگ ظلم و جور سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کربلا کو نمونہ عمل قرار دیتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی, کوئی بھی ہو, اصول وہاں سے لے رہا ہے وہ, کیونکہ اصول وہاں سے نکلا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جس سے اسلام زندہ ہوا ہے, دین زندہ ہوا ہے, یہ واقعہ کس طرح جو ہے ہوا ہے, اس میں کیا ہوا تھا, آیا اس میں کوئی خوشی ملی تھی, اس میں شہادتیں ہوئی ہیں, اس میں بچے قربان ہوئے ہیں, اس میں ابا عبداللہ کی شہادت ہوئی ہے, امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں, اس میں ظلم ہوا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعہ کو زندہ کریں جس کا اسلام میں بہت بڑا نقش اور کردار ہے, اور اس کو اس میں جو ہوا ہے اس کے برعکس ہم پیش کر دیں, اس کے برعکس لے آئیں, اس کے برعکس سے عمل کر دیں, تو وہ واقعہ نہیں پیش ہوگا بلکہ کچھ اور ہم پیش کر رہے ہیں. واقعہ میں غم تھا, واقعہ میں شہادتیں تھیں, اور واقعہ میں جب شہادتیں تھیں اور غم تھا تو ہم اس وقت غم مناتے ہیں اس کے لیے. اگر وہاں خوشی ہوتی, اگر وہاں سرود ہوتے یا قصیدے پڑھے جاتے تو ہم بھی قصیدے پڑھتے, قصیدے پڑھنے کا حق ہی نہیں, کیونکہ وہاں شہادتیں ہوئی, غم تھا, مظلومیت تھی, اور وہاں جو فتح ہوئی ہے اسلام کو, باقی جنگوں میں اسلام کو فتح ہوئی ہے غلبہ, یعنی ظاہری طور پر پڑھنے سے ڈالنے سے, لیکن اس جنگ میں اس اسلام جو اب بچا ہے یہاں پہ مظلومیت سے اسلام بچا ہے, یہاں سے جان دے کے اسلام بچا ہے. اور اگر میں یہاں پر مثلا کوئی بھی شخص یا کوئی انسان یہاں اس واقعہ کو بالکل برعکس پیش کر دے کہ یہ واقعہ خوشی منانے کا ہے, واقعہ کے متناسب نہیں رہے گا. مثلا ایک محلی مثال ہے کہ کسی کے گھر وفات ہو جائے, کسی کے گھر وفات ہو جائے, بولو کسی بوڑھے آدمی کی ہو جائے یا مریض کی, یعنی جس کے زیادہ امکانات تھے فوت ہونے کے, وہاں پہ ایک آدمی جا کے کہہ کے مار کے ہنسنا شروع کر دے, اور یا پھر مثلا اس کی خبر کوئی لے کے آئے, یا اسی جائے بھی نہ اس کی خبر لے کے آئے تو ہنس ہنس کے اس کی خبر سنا رہا ہوتا ہے وہ فلاں بزرگ جو ہے وہ فوت ہو گیا, تو اسے لوگ کہیں گے یہ دماغ اس کا چل بسا ہے, یہ پاگل ہو گیا, یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ فوتگی کی خبر لا رہا ہے, اور کس لہجے میں لا رہا ہے, کس لہن میں لا رہا ہے, کسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ رو کے یا مثلا مغموم چہرہ بنا کے کم از کم نہیں پیش کر رہا اس خبر کو, لہذا اس سے مطابق نہیں کرے گا, لوگ اشکال کریں گے. یا اسی طرح وہاں آ کے وہ ہنسنا شروع کر دیں, وہ جو انہوں نے بچھائی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے لوگوں سے گپے لگانا شروع کے ہنسنا شروع کر دے, کہہ کے مارنا شروع کر دے, لوگ اسے کہیں گے یہ کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے محفل کا, اسے علم ہی نہیں ہے واقعہ کیا ہوا ہے, اور اس کے متناسب کام نہیں یہ کر رہا. اور اسی طرح اگر شادی ہو کہیں پہ, خوشی کا موقع ہو, تو وہاں جا کے کوئی اونچی اونچی رونا شروع کر دے, یا مغموم رونا شروع کر, مغموم بیٹھ جائے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے, سب لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے, تو وہ کہ میں ویسے ہی اس واقعہ کی وجہ سے مغموم ہوں, وہ کہیں گے پتہ نہیں اس کا دماغ چل بس ہے. یعنی متناسب ہونا چاہیے انسان کا عمل اس واقعہ کے, دنیوی زندگی میں بھی یہی ہے, اور اسی طرح جو تاریخ میں بھی واقعہ گزرے ہیں, جیسا واقعہ اسی طرح اس کا عمل, اسی طرح اس پہ جو ہے انسان کا اظہار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ واقعہ خوشی کا ہو اظہار غمی کا ہو, اور اسی طرح جب واقعہ جو ہے وہ غمی کا ہو اظہار خوشی کا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ غیر ممکن ہے, یہ عقل پہ اشکال ہو جاتا ہے. لہذا کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ خیمے جلائے گئے ہیں، وہاں پہ لوٹا گیا اہل بیت کو، وہاں پہ زخم لگائے گئے اہل بیت علیہ السلام پہ، اور وہ واقعات جو خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، ہمیں یہ زمانے بھول نہیں سکتے، یہ وقت ہمیں بھول نہیں سکتے، تو کس طرح؟ اور بقیہ امام بھی فرماتے ہیں کہ کبھی ہمارے جو جت کا غم ہے ہمیں بھول نہیں سکتا کبھی بھی، اور ہم کہیں کہ مثلا اس پہ خوشی منانی چاہیے، اشکال ہو جائے گا دماغ پہ، وہ نادان اور بیوقوف انسان ہے کہ جو اس واقعہ کے غیر متناسب عمل کرے۔ اور اگلی بات یہ کہ جب یہ جو سرود اور خوشی ہے یہ انسان کو اٹھا کے میدان جنگ میں نہیں لاتی، کبھی نہیں ایسا ہوا، خوشی اور سرود جو ہے انسان کو اٹھا کے میدان جنگ میں لے آئیں، یا انسان کو جو جہاد کے لیے آمادہ کریں، یا جان دینے کے لیے آمادہ کریں، یہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ کون سی داستانیں جو ہیں وہ انسان کو جہاد اور جان دینے کے لیے آمادہ کرتی ہیں؟ وہ داستانیں غم ہیں۔ غم جو ہے، سرود خوشی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بڑا مہم بھی مسئلہ آ جائے، بزنس کا بھی مسئلہ آ جائے، کہتے ہیں چھوڑو زیادہ بعد میں کر لیں گے ہم، لیکن جب غمی کا مسئلہ ہو، خوشی بھی ہو رہی ہو تو غم کی خبر آ جائے تو خوشی خاموش ہو جاتی ہے، خوشی بند کر دیتے ہیں وہ، اور غم غالب آ جاتا ہے اس پہ، اور اس وقت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگ اس کو عمل کرتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عاشورے سے یہ نہضت شروع کی، کیوں؟ وہ اس لیے، امام خود کہتے ہیں کہ ما ہر چی داریم از محرم و سفر داریم، کہ جو کچھ ہے میرے پاس محرم و سفر سے ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ امام کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے انقلاب کی صدا بلند کرنی ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ گھر میں آسانی سے بیٹھ جانا ہے، نہیں، بلکہ میں نے صدا بلند کرنی ہے، لوگوں نے روڈ پہ آنا، شہادتیں ہونی ہیں، زخم لگنے ہیں، جیل جانا پڑے گا، زندان برداشت کرنے پڑیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے انہوں نے اس واقعہ کی متناسب جو ایام تھے اس میں اسے شروع کیا، تاکہ شہداء کا ذکر ہو، مظلوموں کا ذکر ہو، اور اسیروں کا ذکر ہو، اور وہاں سے جو ہے اس ان کو بھی درس دیا جائے کہ تم بھی اسیر بھی بنو گے، مظلوم بھی بنو گے، شہید بھی ہو جاؤ گے، خون بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے نہضت اپنی شروع ہی اس سے کی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی کہے کہ اس واقعہ کربلا کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے وہ خوشی منا لینی چاہیے، لازمی نہیں ہے غم منایا جائے، تو اس کو کہے کہ آپ کے دماغ پہ اشکال ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ واقعہ کے متناسب عمل جو ہے وہ واقعہ کو زندہ رکھتا ہے، غیر متناسب عمل واقعہ کو زندہ نہیں رکھتا۔ اگر غیر متناسب ہوگا واقعہ خود بخود کھو جائے گا، اپنی حویت کھو دے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ غم منایا جائے، ضروری ہے کہ کالے کپڑے پہنے جائیں، ضروری ہے کہ ایک خاص کیفیت بنائی جائے۔ یہ تو تھا تیسرا سوال۔ ابھی چوتھے سوال پہ ہم آتے ہیں۔ یہ جو چوتھا سوال ہے، ایک جملے میں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ لان کیوں کرتے ہیں؟ البتہ یہ جو سوال ہے، اب بلند سلوات پڑھیں تاکہ آپ کے چہرے تھوڑے شاد ہو جائیں۔ دیکھیں کہ یہ ماڈرن منافقین کا سوال ہے۔ دو طرح کے منافق ہیں، انشاءاللہ میری آئندہ یا دو طرح گفتگو منافقیت کے بارے میں بہت بحث ہے، کیونکہ جس ایام میں اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا اس وقت منافقیت کا شدید دور تھا منافقیت کا، اور آج بھی منافقیت کا شدید دور ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے منافقیت سے پہنچ رہا ہے، یا تشیعوں کو جس طرح بھی۔ اب دیکھیں، ایک منافق پرانے منافق ہے، ایک ہے ماڈرن منافقین، جدید منافقین، اور اس وقت بہت زیادہ ہماری صفوں میں جدید منافقین آ رہے ہیں، ہم کو الرٹ رہنا چاہیے، اور وہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے احکام کی بحث یا ہمارے اخلاق، ان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یعنی بنیادوں کو، وہ کہتے ہیں عزاداری کو تو ختم نہیں کر سکتے ہم، نہ مٹا سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس کی روش، یا لوگوں کے نظریات ختم کر دیجئے. اور اس میں یہ ممبر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, آپ الرٹ رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ممبر سے بھی کوئی یہاں کے, یہ سب یہ اہل بیت علیہ السلام کا ممبر ہے. اور میرے ذہن میں ضمناً بات آ گئی کہ شیعہ قوم خلافت کے لیے, میں گفتگو کر چکا ہوں رمضان میں البتہ مجمل, خلافت کے لیے میزان و ملاک رکھتی ہے. اور خلافت کیا ہے؟ علم. علم جس سے صادر ہوتا ہے. اگر مفہوم خلافت کو ایک کلمے میں کہا جائے تو وہ علم ہے. اور وہ کس سے بیان ہوتا ہے؟ وہ ممبر سے. مولا علی کو کس سے منع کیا گیا تھا؟ مولا علی کو کس سے دور کیا گیا تھا؟ ممبر سے دور کیا گیا تھا. ممبر چھینا گیا تھا مولا علی علیہ السلام سے. صحیح ہے یا نہیں؟ آج بھی اگر ہم نے تشیعوں نے اس میں غفلت اور سستی برتی کہ ممبر ان لوگوں کو دے دیا جو لوگ اہل ممبر نہیں ہیں, وہ لوگ اہل بول لینا کوئی بات نہیں. میں آپ میں سے کسی بھی بزرگ کو کہوں یہ جو میرے گیم میں صفحے میں دوں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یا کتابیں دوں آپ تقریر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بول لینا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے لیے. اصل یہ ہے کہ دین پڑھا ہو وہ, اس نے کسی درسگاہ سے دین حاصل کیا ہو, ضروری ہے اس کے لیے. کیوں؟ کہ وہ دین کو ڈیفائن کر رہا ہے نا, دین دے رہا ہے آپ کو. جب دین وہ پڑھا ہی نہیں, عقائد کی بحث ہی نہیں پڑھا وہ, عقائد کی ایک چھوٹی سی کتاب بھی اس نے نہیں پڑھی. عقائد کو وہ ہمیشہ ہمیشہ تاریخ سے ثابت کرتا ہے. عقائد کے لیے روایت کی ضرورت ہوتی ہے, صحیح سے صحیح روایت کی, متواتر کی, اور وہ ہمیشہ تاریخ کے پیچھے جو سب سے ضعیف ہے. کل مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے تاریخ میں پیچھے چل کے عقائد کو ثابت کرتا ہے. پھر مثلا کبھی قرآن کو کہہ دیتا ہے کہ تحریف ہے اس میں, اور کبھی کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے. یہ سب الرٹ رہے اس پہ, یہ ہمارے لیے ایک ہوشدار ہے, یہ ہمارے لیے ریڈ علامت ہے ایک, کہ وہ مکتب فکر جو سب سے مضبوط ہے اور جس کی سب سے بڑی پائیگاہ قرآن ہے, اس قرآن کے لیے لوگوں کو مشکوک کیا جا رہا ہے, اس قرآن کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن منافقیت ہے, چاہے دانستہ یا غیر دانستہ, اس میں دو ہیں. اس کو آپ الرٹ رہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی. اگر جس کا ایمان خراب ہوگا, جس کا قرآن پہ ایمان ختم ہوگا, یا رسول خدا پہ ایمان کم ہوگا, یا وہ انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, کہ وہ پھر آپ اس کے دیندار ہوں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بری ذمہ ہوں گے. ایک یہاں بیٹھنے والا بھی دیندار ہے اور ایک نیچے بیٹھنے والا بھی دونوں. تو لہذا اس کو آپ مت سمجھیں کہ مثلا ذکر ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. ہاں, کلمۃ الحق یراد بھی حل باطل, کہ حق کلمہ ہے لیکن مراد باطل اس سے لیتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی صاحب مشکل. اس وقت جو بہت بڑا اتہام ہم پہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, جو قرآن کو اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں مانتا. میرے پاس مجال نہیں ہے, نہیں تو میں اس پہ گفتگو کرتا. اصل میں میرے موضوع انشاءاللہ آئندہ ایام میں جہاں پہ بھی اس کا موقع آئے گا میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا المختصر کہ یہ ممبر کا معیار اور ملاک ہونا چاہیے, اور ملاک معیار کیا؟ علم. جو بھی علم میں کم ہے بول سکتا ہے, ممکن ہے بول سکے, کیونکہ تقریر کرنا, بش صاحب بھی تقریر کر لیتے ہیں, اور بھی مثلا بڑے بڑے بھٹو صاحب جو تھے وہ بہترین مقرر تھے پاکستان کی تاریخ میں. کہا جاتا ہے کہ بینظیر کے والد جو ہیں عبدالافتار علی بھٹو بہت بڑی تقریر کرتے تھے, بہت اچھی. تقریر معیار نہیں ہے, معیار ہے علم اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. لہذا جو ہے یہ جو پیش کرے اس کو یہاں بیٹھنے دے, جو نہ پیش کرے اس کو معذرت کر لے, مسئلہ نہیں ہے. خدا توفیق بھی دے گا دوسرے علماء کو جو حق ہیں, اور بیان بھی دے گا انہیں, اور آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا, کوئی پیچھے تو نہیں مثلا انسان لے کے آتا. لہذا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ آپ بزرگان ہیں, میرے دل میں یہ بات تھی کیونکہ میں مونٹریال میں بھی یہی عرض کر کے آیا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اس وقت بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ممبر پر قبضہ کر کے ان کے ممبر سے وہ باتیں بیان کروا دی جائیں جو باتیں ہیں نہیں ہیں ان کی, اور یہ لوگ اس میں ہی رہ جائیں. اور یہ پاکستان میں مشکلات ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ممبر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو نہ دین جانتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں جانتے, ایک لفظ بھی نہیں جانتے. یہ پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ پنجاب کی یہ صورتحال ہے. ہاں اس میں کیا غلطی ہے الگ بات ہے. خیر عرض کر رہا تھا کہ ماڈرن منافقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس واقعہ کو زندہ کرو تازہ کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ٹھیک ہے تم اس کیفیت میں کرو یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ غداری کرو. تینوں جو پہلے سوال ہیں ان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک درست ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ ذکر کرو امام حسین علیہ السلام کا, امام حسین علیہ السلام کا پہ گریہ کرو سینہ زنی کرو سارا کچھ کرو لیکن یہ تم نیا کام کیا شروع کر دیتے ہو, مثلا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پہ لان بھیجنا شروع کر دیتے ہو لان کرنا شروع کر دیتے ہو یہ کیا کر رہے ہو, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اس سے لوگ بدبین ہوتے ہیں اس میں مذہب کے لیے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دور ہو جاتے ہیں. بدبینی تو نہیں ہونی چاہیے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے لہذا جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں وہ کہتے ہیں کہ جس سے نفرت نہ پھیلے بلکہ محبت ہو. اور وہ کہتے ہیں اگر ہمارے امام بارگاہ سے لان امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ ہو گئی تو پھر فائدہ کیا ہوا, لوگ چلے جائیں گے بدبینی پھیلے گی اور آج تو محبت کا زمانہ ہے. اور باقاعدہ زیارت عاشورہ میں جملہ ہے اتقرب الی اللہ, میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں بالبراءتے برات کر کے من ادائکم یا ادائکا کہ آپ کے ادا سے آپ کے دشمنوں سے برات کر کے میں تقرب چاہتا ہوں قرابت چاہتا ہوں خدا کی. صحیح ہے وہ کہتے ہیں یہ قرابت جو ہے یہ نہیں کرو اس کو یہ جو جملہ ہے اس کو ختم کرو اتقرب الی اللہ بالبراءتے من ادائکم اس کو نہ کرو یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر وہ آگے سے یہ بھی نوجوانوں کے ذہن پہ زیادہ کام وہ اس لیے کہتے بھی آگے سے کہ بھائی ٹھیک ہے آج تو خوشی کا زمانہ ہے دین دین رحمت ہے دین میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ نفرت ڈالیں, تم ضرور نفرت ڈال رہے ہو یہ چھوڑو. ہاں تو ایسا کرو کہ مثلا جہاں پہ 100 لان کرتے ہو تم اس کے لیے 100 سلوات اضافہ کرو 100 سلوات اور پڑھ دو زیادہ ثواب بھی ملے گا. یہ اس طریقے سے وارد ہو رہے ہیں کہ 100 سلوات اضافہ کرو لان کرنی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ بھی بدبین ہوں گے فساد بھی ہوگا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا نفرت بھی پھیلے گی اس سے اچھا نہیں ہے کہ جہاں پہ 100 لان کرتے اس کی جگہ 100 سلوات کا اضافہ کر دو اور زیادہ فائدہ ہوگا اس میں. اور پھر نوجوان جب دیکھتا ہے کہ بات تو اس کی صحیح ہے کہ سلوات امام حسین وہ نہیں یہ کہتا کہ لان فقط چھوڑ دو وہ یہ ساتھ میں سلوات لے آتا ہے ساتھ میں ایک سلوات 100 لے آتا ہے کہتا ہے کہ 100 سلوات جو ہے وہ کر لو زیادہ فائدہ اس میں. آپ نے بھی یقیناً یہ سنا ہوگا بعض دوستوں سے البتہ بعض غیر دانستہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اور بعض جو ہے وہ پیچھے سے لائن لے کے آئے ہوئے ہیں. لہذا آیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ کر دیا جائے. نوجوان پھر اس میں جب سوچتا ہے کہتا ہے یہ نفرت پھیلتی ہے اس سے لان کرنے سے کشیدگی ہوتی ہے اس سے یہ مسائل ہوتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ لان نہ کریں بلکہ ان پہ 100 سلوات بھر دیں تاکہ دوسرے بھی لوگ آئیں اور اس مکتب میں بیٹھ جائیں. یہ ایک نظریہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ سلوات پڑھیں آپ بلند میں آپ کی خدمت میں جواب دوں. توجہ ہے نا آپ کی, بور تو نہیں ایسا ہو رہے؟ اگر بور ہو رہے ہیں تو پھر موضوع کو چینج کر لیتے ہیں. اچھا عرض یہ ہے کہ جس طرح انسان کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک تھا علم شناخت اور ایک احساسات اور عواطف, یہ آپ کے ذہن میں رہے. احساسات اور عواطف تھے اور ایک علم تھا یعنی واقعہ کی نسبت ایک معلومات اور ایک اس کے نسبت احساسات, جیسا کہ دوسرے سوال کا جسے جواب عرض کیا اور تیسرے میں بھی یہی کار فرما تھا. اب آپ دیکھیں کہ جو احساسات ہیں ہر انسان میں اس کی دو قسمیں ہیں. احساسات مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں. احساسات مثبت بھی ہیں منفی بھی ہیں, یعنی دو قسم کے احساسات ہیں. اور اسی طرح ہر انسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا جسے کیا ہر انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً دو چیزیں رکھی ہیں, ایک خوشی رکھی ہے اور ایک غمی رکھی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں دکھا سکتے آپ کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں, دونوں میں سے ایک بھی اتنا کہ موجود نہ ہو. کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے. حتیٰ کہ مجنون جو ہے وہ بھی روتا ہے اور وہ بھی ہنستا ہے, یعنی خوشی بھی مناتا ہے اور غم بھی مناتا ہے. ہاں ملاپ اس کا اپنا خوشی غم کا, کیونکہ اسے بےچارے کو مشکل ہے, لیکن کسی بھی انسان میں ایسا نہیں ہے کہ خوش نہ ہوتا ہو اور غم نہ مناتا ہو. حتیٰ حیوانین میں بھی یہ موجود ہے, حتیٰ حیوانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. بعض میں البتہ ممکن ہے بعض میں نہ ہو, بعض جو پالتو جانور ہیں ان میں اکثر یہ چیزیں موجود ہیں. مطلب ایک انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ انس ہوتا ہے, وہ گریا بھی کرتے ہیں, وہ خوش ہو کے مالک کو جو ہے وہ اس کا باقاعدہ اپنے انداز میں جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہر میں انسان میں ابتل امکان پائی جاتی ہیں. اب یہ کہ رونا اور ہنسنا, لیکن دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. یہ نہیں ہے کہ رونے کی جگہ ہنس دیں اور ہنسنے کی جگہ رو دیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر یہ کریں گے تو لوگ ہم پہ اشکال کرنا شروع کر دیں گے. اب رونا اور ہنسنا, اگر کوئی کہے کہ رونا صحیح نہیں ہے یا ہنسنا صحیح نہیں ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے. کس طرح؟ کہ رونا خدا نے پیدا کیا انسان میں, فطرتاً انسان میں رونا رکھا ہے خدا نے. اگر وہ اس کو روکے یا کہے کہ اس کو روک لو یہ بدعت ہے, تو اس وقت جو ہے اس نے اللہ کی اس دی ہوئی فطرتی نعمت کا انکار کیا ہے, کفر کیا ہے اس نے. یہ نہیں ہے کہ بس اس نے شکر کیا ہے. جو رونے کے موقع پہ رو دے اس نے شکر کیا, اللہ کی نعمت سے استفادہ کیا ہے, اور ہنسنے کے موقع پہ مسکرا دے, خوشی کا اظہار کر دے, تو اس نے اس وقت جو اس نعمت سے بھی استفادہ کیا ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں خدا سے فطرتاً انسان کو ملی ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. اسی لیے یہی چیز, کیونکہ انبیاء بھی انسان ہیں, افضل انسان ہیں, جب ان پہ بھی کوئی بھی غم کی کیفیت آئی تو وہ روئے. اور بلکہ دو انبیاء تو ایسے ہیں جن کا سر فہرست رونے والوں میں دو انبیاء کا نام ہے, ایک آدم علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ کا. دونوں کا نام رونے میں سر فہرست ہے. ایک کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور دوسرے کی واقعات موجود ہیں, آپ پڑھے ہوئے. تو دیکھیں یہ فطرت تھی اور اللہ کی نعمت تھی جس سے ہر نبی نے یا ہر ولی نے یا ہر ذی شعور انسان نے استفادہ کیا. حتیٰ کہ وہ انسان جو اس کو بدعت کہتا ہے, جب اس پہ یہ گزرتی ہے تو وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے, وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے اس پہ. لہذا یہ نعمت الہی ہے رونا, اور اسی طرح اس کے برعکس کیا ہنسنا بھی, خوشی کرنا بھی. یہ دونوں چیزیں نعمت الہی ہیں, یہ آپ کے ذہن میں رہے. اسی طرح انسان میں دو اور چیزیں ہیں جو کہ فطرتاً موجود ہیں, فطرتاً موجود ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو شخص اسے اچھا لگتا ہو, جس میں کمالات پائے جاتے ہوں, اس سے وہ محبت کرتا ہے, یا جو اس کے حق میں نیکی کرے یا اچھائی کرے یا اسے فائدہ پہنچائے, وہ بکتب فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے, اس کے اندر محبت موجود ہے. اور اسی کے بالکل مخالف خداوند عالم نے ایک چیز اور بھی رکھی ہے انسان میں, وہ کیا ہے کہ اسی محبت کے بالکل خلاف اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے یا جس کو وہ چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچائے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے. یعنی محبت اور دشمنی, یہ دونوں چیزیں انسان میں فطرتاً موجود ہیں, فطرتاً موجود ہیں, محبت بھی, دوستی بھی اور دشمنی بھی. اب کمالات جو ہیں, ہاں کمالات اس کی نظر میں کچھ بھی ہوں, کیونکہ ہر آدمی اپنے ذہن سے کمال سمجھتا ہے, کمال مطلق اپنا ہوتا, اس کا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ہاں ایک آدمی کمال سمجھے کہ باڈی بلڈنگ کمال ہے تو اس سے وہ محبت کرے گا. ایک ایکٹر کو سمجھ لیں, ہاں وہ اس کی تربیت ہونا ضروری ہے لیکن کرتا ضرور ہے وہ. اور اصل کمال کیا ہے؟ علم ہے, معرفت ہے, عصمت ہے, جو کہ اہل بیت علیہ السلام میں پایا جا رہا ہے. اور اسی لیے شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے فطرت میں موجود ہے وہ اس سے دشمنی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیاوی معاملے میں اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے تو مومن جو ہوتا ہے خالص وہ اس میں اتنی وہ نہیں کرتا, کہتا نقصان ہونا تھا ہو گیا بس ٹھیک ہے, جب مثلا ہماری بے عزتی ہونی تھی ہو گئی ہے مسئلہ نہیں ہے, ہم اس میں صبر کریں گے, خدا اسے سوال کرے گا یا پھر اس کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, یہی ہے. لیکن جو دین کا دشمن ہو, توجہ رہے آپ کی, جو دین کا دشمن ہو, جو آپ کی اور ہماری انسانوں کی سعادت کا دشمن ہو, انسان کی آخرت کا دشمن ہو, دنوی دشمن حل کیا کہ وہ تو انسان سر سے نظر کر دیتا اسے مومن, لیکن جو آخرت کا سعادت کا دشمن ہو اس سے انسان اگر سر سے نظر کر دے, اس کی دشمنی نہ کرے, اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے, اس کو بھی دوست سمجھ لے اپنا, دنیا میں جو ہم سے جفا کر رہا ہے ہم اسے دوست نہیں بناتے, حد اکثر یہ ہے کہ اس کی ہدایت کی دعا مانگ دیتے ہیں, یا بہت ہی عرفان کی منزل پہ پہنچے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے اس کو اور دے, یہی ہے منزلیں ہیں. لیکن جو دین برباد کر رہا ہو, جو سعادت ابدی لے رہا ہو, وہ جو ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا, اس کی دشمنی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یقینی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, کہ اس کو تم بھی دشمن رکھو. یہاں تک ختم نہیں ہوا, یہ اللہ اگر کہہ دیتا کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو بات مبہم تھی, لیکن پھر خدا نے کہا فاتخذوه, کہ پھر تم اس کو پکڑو بناؤ کیا عدو, کہ اپنا دشمن بناؤ, اسے اپنا دشمن سمجھو, شیطان کون سا بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو, اس کو دشمن سمجھو, اپنا دشمن سمجھو گے تو تم اس سے بچو گے. توجہ فرمایا, آپ بلند سنواد پڑھیں پھر میں راز عرض کرتا ہوں اس میں کیا ہے. دیکھیں کہ دشمنی کیوں کرنی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی کہ اگر اللہ کے دشمن سے یا اللہ کے اولیاء کے دشمن سے ہم نے دشمنی نہ کی تو کیا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے اور اللہ کے اولیاء کے دشمن بن جائیں گے. ممکن ہے یہاں پہ کوئی برادر کہیں یہ کیسے بات ہو گئی, یہ ہم کیسے دشمن ہو جائیں گے, تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے دشمن سے دشمنی نہیں کریں گے اور نہ ہی فرد کریں دوستی کریں گے, کسی کا یہی اشکال ہو سکتا ہے نا نارمل حالت میں رہنے کا, ٹھیک ہے نا, جب دشمنی نہیں کریں گے دوستی بھی نہیں کریں گے, یہ ہوگا کہ جب ہم دنیا میں وقت گزار رہے ہیں تو اسے معاشرت تو ہوگی نا, معاشرت تو ضروری ہے نا, اس سے معاشرت تو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, معاشرت تو ہوگی, جب معاشرت ہوگی تو اس وقت یہ ہوگا کہ وہ جو باتیں کہے گا, کیونکہ ہم اب اس کے دشمن نہیں ہیں, ہم اس کے لیے دشمنی دل میں بغض عداوت نہیں رکھتے, جب بغض اور عداوت نہ ہوگا ہمارے دل میں تو یقیناً جو ہے ہم اسے نفرت نہیں کریں گے, جب نفرت نہیں ہوگی جب کوئی وہ بات کرے گا گزرتی گزرتی بھی ہمارے کان میں جب آ جائے گی, گزرتی گزرتی بھی ممکن ہے اس کا اثر ہو جائے, کیونکہ دشمنی نہیں, جب دشمنی ہوگی تو ہم الرٹ رہیں گے, ایک تبھی چیز ہے دشمنی ہوگی ہم الرٹ رہیں گے, لیکن جب دشمنی نہیں ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم اس کی اڑتی اڑتی بات بھی اگر سن لیں گے تو وہ ہمارے دماغ اور دل پر اثر کر جائے گی, دماغ اور دل پر اثر کر جائے گی, جب دماغ اور دل پر اثر کرے گی تو اس وقت ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کو بعض اوقات قبول کرے گا, کیونکہ علم زیادہ نہ ہوگا جب, معرفت زیادہ نہ ہوگی جب, دینی مسائل زیادہ نہ مثلا ہوں گے تو اس وقت, کیونکہ دوستی نہیں ہے, اولیاء اللہ کا جو دشمن ہے, اللہ کا جو دشمن ہے وہ اللہ کے متعلق یا اولیاء اللہ کے متعلق جب کوئی بھی بات کرے گا کبھی کبھی وہ معاشرے میں اڑتی پھرتی جب ہمارے ذہن میں آئے گی یا ہمارے کان اسے سنیں گے یا ہمارے دل پہ آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کا اثر آ جائے گا. اور جب کچھ نہ کچھ اثر آئے گا تو قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, کہ جو ہمارے, اگر تم دیکھو کہ جو ہمارے ہماری آیات میں بدگوئی کرتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, کہ ان سے پھر اعراض کرو, ان سے بچو. حتیٰ کہ کیا ہو, یخوض فی کیا, کہ حتیٰ کہ وہ جو ہیں وہ تجاوز کریں فی حدیث غیرہ, کہ اس سے اور بھی تجاوز کریں. یعنی کیا ہوگا, جب دشمنی نہیں ہوگی, دوستی بھی نہیں ہوگی, سادی حالت میں ہوں گے, جب ان کی بات آئے گی وہ اثر کرے گی. جب بات اثر کرے گی, خدا فرماتا ہے کہ ان کی بات جو دین کے بارے میں بدگمانی پھیلانے لگے, جب دین کے بارے میں استہزاء کریں, دشمنی کریں, یا مثلا دین کو جو ہے وہ رون دینے کی کوئی بات کریں, یا اشکالات ایسے کریں جن کی بنیاد نہیں ہے, تو اس وقت سنو گے تو اس وقت تم اس سے اعراض کرو. کیوں اعراض کرو؟ وہ اس لیے اعراض کرو کہ جب سنو گے تو اثر ہوگا, جب اثر ہوگا تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ, مثلا یہاں کا جو معاشرہ ہے, ایک جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں پہ وہ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کر رہے ہیں, اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں پہ ہم شرکت کرتے ہیں. جب ہم شرکت کرتے ہیں, شرکت تبھی کی ہے جب ان کو دشمن نہیں سمجھتے, توجہ ہے نا, دشمن نہیں سمجھیں گے تو شرکت کریں گے نا. جب ہم شرکت کرتے ہیں, اسلام کا مذاق وہ اڑاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بات اگر اسلام اور دین کے متعلق ہمارے ذہن میں آ گئی کہ یہ شبہ ہو گیا, شک ہو گیا, تو کیا ہوگا, منافق ہو جائیں گے ہم. منافقیت یہی تو ہے کہ مثلا جب شکوک اور شبہات آ جائیں ذہن میں, اور انسان منہ سے کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں, منہ سے کہتا رہے میں مسلمان ہوں, لیکن دل میں دین کے لیے شک اور شبہات اور شکوک آ جائے. اور ہوتا ہی یہ ہے کہ جب بھی, قرآن خود فرما رہا ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ کوئی استہزاء کر رہا ہے دین کے لیے یا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو اسے اعراض کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اور باتیں پھر کرے گا. جب اور باتیں کرے گا تو اس وقت تمہارے اوپر اثر ہوگا, جب اثر ہوگا تو تم جو ہے اپنا دین کھو بیٹھو گے اندر سے. منہ سے کہو گے مسلمان ہیں ہم, اور دین خالی نہیں کھو بیٹھو گے, اس کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل بھی چلتا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ مال اسف, جو مومنین جو میں نے یہاں پہ دیکھا مال اسف, کہ مثلا یہاں نہیں البتہ دوسری جگہ پہ, کہ پردہ نہیں مثلا کرتی, بالکل اسی طرح نکلتی. اگر کوئی مومن آئے یہ نہیں پہچان سکتا یہ ایک ہندو عورت ہے یا ایشین عورت ہے یا مثلا کہ ایک یہ مومنہ ہے, نہیں پہچان سکتا. یہ کیا وجہ ہے کہ ان سے معاشرت کر کے, ان کے معاشرے میں رہ کے جو عمل میں تبدیلی آئی ہے, عمل کے بارے میں دینی عمل سے مشکوک ہو گئے ہیں. یعنی اہل بیت کے عمل سے, مثلا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عمل سے مشکوک ہو گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو اہمیت نہیں دی, اور اس کے بعد بلکہ پردہ کرنے کو اپنے لیے ایک عجیب چیز سمجھا گیا. یہ کب پیدا ہوا؟ جب ان کے معاشرے میں گئے, جب ان کی باتوں کا اثر ہوا, اور ان کی باتوں کا منہ سے مومن, منہ سے مسلم, اور اندر سے ختم منافقیت. منافقیت ہے یہ. اور اسی طرح ہم مردوں میں بھی یہی مسئلہ, کہ مثلا ان کی محفل میں گئے, خدا نہ کرے وہ اگر شراب پو رہا ہے وہاں پہ شراب بھی پی رہی, خدا معاف کرے, مثلا وہاں پہ گئے ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں شرکت کر لی اس میں, وہاں کے مکس گیدرنگ ہے, مسائل ہیں اس طرح کے, اس میں کوئی اتناب نہیں, کوئی چیز, سب اس میں شریک ہو گئے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی محفلوں میں جاتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے, اور اندر سے عقیدہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے, منہ سے مسلم رہ جاتے ہیں, لیکن عملاً اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ اندر سے ختم ہے. اور انسان ہمیشہ مخالفت اہل بیت میں اس وقت عمل کرتا ہے جب اندر نفاق ہوتا ہے اس کے. اور علی علیہ السلام خود فرماتے بھی ہیں, کل انشاءاللہ کروں گا میں مفصل, کہ کیوں مومن گناہ کرتا ہے, وہ اس لیے کہ اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے. اور خود مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ شراب جو ہے, یہ جوا جو ہے, نفاق پیدا کرتے ہیں. اور اس ملکوں میں بہت زیادہ ہیں یہ. لہذا ہم دیکھیں اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی خواتین کو ایسے معاشرے میں نہ جانے دیں، نہ داخل ہونے دیں جہاں پہ لوگ استہزاء کرتے ہیں دین کا. دیکھیں شرط لگا رہا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ مولوی صاحب نے آپ کے وہاں سے کم سے آگے وہاں یہاں پہ آسانی سے کہہ دیا کہ آپ معاشرے میں نہ رہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا معاشرے میں نہ رہیں، نہیں، ایسے معاشرے میں نہیں جائیں جس معاشرے میں دین کی استہزاء ہو، دین کو بدنام کیا جائے، جہاں دین کو پامال کیا جائے. لہذا وہ دشمن خدا ہے، کیونکہ بلاخر جو دین کو پامال کرنا چاہ رہا ہے، دین کی استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ دوست خدا ہے، وہ دشمن خدا ہے. اور جب دشمن خدا اپنے آپ کو بندہ کہے میں دوست خدا ہوں، اور اسی طرح جو دشمن خدا سے تعلق رکھے، یہ غیر ممکن ہے. جب دوستی ہوگی خدا سے یا خدا کے اولیاء سے، تو دشمنی کرنی پڑے گی خدا کے دشمن سے اور اس کے اولیاء کے دشمن سے. ضروری ہے یہ باتیں، دونوں پہلو ضروری ہیں، یہ انسان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. اور جس سے دوستی کر رہا ہے وہ کمالات دے رہے ہیں. وہ کیا دے رہے ہیں؟ کمالات، اخلاقی کمالات دے رہے ہیں، علمی کمالات دے رہے ہیں، انسان کو عرفان کی منزل، یقین کی منزل پہ پہنچا رہے ہیں. اور جو دوسری طرف ہے وہ گندگی میں، رجس میں، ان چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں. لہذا ان سے نفرت کرنی پڑے گی، اور ان سے دوستی، جب ان سے دوستی ان سے نفرت، جب ان سے دوستی ان سے نفرت. اور آج دیکھ لیں کہ کبھی بھی جب بھی اہل بیت رحمۃ السلام پہ کے نظریات پہ یا ان کے جسم پہ ظاہراً یا باطناً کسی نے ضرب لگائی ہے، تو وہ دشمن نکلا ہے اندر سے. کس کا؟ اہل بیت کا. اور دوست نکلا ہے اہل بیت کے مخالفین کا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور وہ منافق ہو بلو. اور آپ دیکھیں کہ قرآن فرماتا ہے منافقین کے لیے کیا ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، کہ اللہ نے جمع کر دیا ہے منافقین کو اور کافرین کو، فی جہنم میں، جہنم میں جمعین سب کو، فی جہنم جمعین سب کو جمع کر دیا، کس کو؟ کافر کو بھی اور منافق کو بھی. لہذا اگر ہم دشمن اولیاء اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہیں کریں گے، لان نہیں کریں گے، اظہار برات نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اثر آ جائے گا ان کا ہمارے دل میں، محبت پیدا ہو جائے گی ہمارے دل میں ان کی. جب محبت پیدا ہوگی تو ہم جو ہے وہ اندر سے منافق کہلائیں گے. جب منافق کہلائیں گے تو قرآن کہتا ہے تم اور کافر ایک جگہ رہو گے جہنم میں. لہذا ہمیں یہ الرٹ کر رہا ہے کہ جس دور میں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، مثلا یزید کون تھا؟ منافق تھا. اور بات میں الگ بات ہے، اس نے تاریخ میں جملے موجود ہے کفر بھی کیا، لیکن اصل میں منافق تھا، کیونکہ اسلام کا دعویٰ برتا تھا. معاویہ کیا تھا؟ منافق تھا، مثلا اس میں نفاق تھا اس میں، اسی طرح اور لوگ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو اس وقت امام کے دشمن سے ہمیں نفرت کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی بات ہمارے اوپر اثر نہ کر جائے. اور ایک چھوٹا سا عرض کر کے میں موضوع کو تمام کرتا ہوں، دوسری جہت سے اسی بات کو، کہ انسان کے جسم میں دو طرح کا نظام ہے، دو طرح کا، مختصر کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، یہی میرے لیے سعادت ہے. دو طرح کا نظام ہے، ایک نظام ہے کہ جس سے انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اندر جاتی ہے اور اس کے بعد اسے جذب کرتا ہے، جذب کرتے ہیں جسم جو ہے، اور اس سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس سے بڑھتا ہے اس کا جسم، بڑھتا پھولتا ہے. اور اسی طرح جس کو آپ سرخ خلیوں کا نام دیتے ہیں، کہ معدے میں غذا جاتی ہے، اس کے دیواروں سے لگتی ہے اور سرخ خلیے تبدیل ہوتے ہیں اور جذب کر کے خون میں اسے لے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے ایک دوسرا سسٹم بھی رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کے جسم میں جراثیم آ جاتے ہیں، مائکروب آ جاتے ہیں، اور اس وقت مائکروب کو مارنے کے لیے ایک قوت موجود ہے جسے قوت دف کہتے ہیں آپ، وہ قوت جراثیم کو مارتی رہتی ہے تاکہ انسان کے اوپر وہ جراثیم غلبہ نہ کریں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جراثیم آتے جائیں، مسئلہ نہیں ہے، خوش آمدید آ جائیں، بیماری آئے گی، بیماری کے بعد بھی اگر انہیں نہ روکا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ موت تک لے جائیں گے، ہمیں موت تک لے جائیں گے. وہ کون سے ہیں؟ وہ سے ہم سفید خلیوں سے تعبیر کرتے ہیں. ایک سرخ خلی ہے اور ایک سفید ہے، دونوں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر کسی جسم میں جسے زندہ رہنا ہے کسی انسان کو، اگر اس کے جذب کرنے کی قوت، محبت کی قوت دوسرے الفاظ میں نہ ہوئی تو پھر بھی وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. اور اگر اس میں دف کرنے کی، جراثیم کو مارنے کی قوت نہ ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور نابود ہو جائے گا. اور اگر کسی کے جسم میں بہت زیادہ قوت ہو جذب کرنے کی لیکن دف کرنے کی قوت نہ ہو، جراثیم کو مارنے کی قوت نہ ہو، تو وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. کیوں؟ جراثیم آئیں گے، ان کا غلبہ ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا. اسی لیے اولیاء اللہ سے اور اللہ سے جو محبت ہے وہ یہ جذب ہے، کیونکہ ان سے جذب کرتے ہیں ہم. کیا کمالات جذب کرتے ہیں، حکمت جذب کرتے ہیں، علم جذب کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان سے جذب کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو جراثیم ہیں وہ ہمیں سے دف کرتے ہیں. وہ کون سے جراثیم ہیں؟ غلط افکار، غلط نظریات، غلط چیزیں، غلط کردار، یہ سب کو ہم دف کرتے ہیں. لہذا خداوند عالم کی حکمت بھی یہ ہے، سنت بھی یہ ہے اس کی، کہ انسان کے چھوٹے سے وجود میں بھی اس نے یہ دونوں چیزیں کئی جہتوں سے رکھی ہیں، کئی جہتوں سے. یہ جو رکھی ہے یہ جسمی جہت سے، یہ مادی طبعی جسم کے جہت سے ہے کہ دف بھی قوت ہے اور جذب بھی ہے. اور وہ جو رکھی ہے وہ روح کے اعتبار سے رکھی ہے کہ محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ نفرت صحیح نہیں ہے، لان کرنا صحیح نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پہ یا منافقین پہ، تو اس وقت جو ہے وہ منافق بن جائے گا. جب منافق بنے گا تو خدا کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانا اکٹھا ہے کافرین کے ساتھ. لہذا یہ فقط اس دور کے دشمنان کے لیے نہیں ہے، اس دور کے دشمنان کے لیے نہیں ہے فقط یہ، بلکہ آج بھی جو دشمن ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، اہل بیت علیہ السلام کے دین کے، ان کے افکار کے، ان کے نظریات کے، اور ان کے ماننے والوں کے، چاہے داخلی چاہے خارجی چاہے کسی بھی رنگ کے، تو وہ ان سے بھی برات واجب ہے آج، جس طرح اس دور کے دشمنوں سے برات تھی. کوئی دور آئمہ بدل تو نہیں گئے، محبت بدلی تو نہیں ہماری. اگر ہم نے کہا اس وقت اور محبت تھی، اس دور میں ان کے اور محبت تھی، اب ان کے لیے وہ محبت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک منافقیت ہے. لہذا آج بھی جو ان کا دشمن ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کا دشمن کون ہے، اس سے نفرت کریں، اس کے افکار سے نفرت کریں، اس کے افکار کو نہ اپنائیں تاکہ اپنے اندر جو ہے زوف نہ ہو مرے. لہذا عزیزو یہ وہ باتیں ہیں، ممکن ہے بعض برادران کو یا بزرگان کو یہ اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن آج جو وقت آ گیا ہے دشمن شناسی کا وقت بہت زیادہ ہے. اور اگر بدن کے لیے ہمیں اتنا ہے کہ ہم فوراً جا کے اینٹی بایوٹک دوائی لے لیتے ہیں تاکہ وہ جراثیم مر جائیں، تو ایمان اور روح کو جو ختم کر رہا ہے اس کے لیے ہم جو ہیں وہ غافل رہیں، اس کو دشمن نہ سمجھیں، اس کو نہ کہیں کہ یہ دنیا سے جائے. اس کے لیے بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے عمل بھی کرنا چاہیے. لہذا آپ کی زحمت کو میں رفع کرتا ہوں کہ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اسلام میں جو مائکروب آ گئے تھے، جراثیم آ گئے تھے، ان سے، کیونکہ وہ دشمن خدا تھے. دیکھیں اس نے، یزید ابن معاویہ نے جو اظہار کیا تھا، کیا کیا تھا وہ اظہار؟ کہ کوئی خدا نہیں، کوئی وحی نہیں، رسول خدا کا یہ ڈھونگ تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا وہ، اس کا باپ بھی، وہ بھی، اس کا دادا بھی. اس مائکروب کو جو کہ اسلامی لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا تھا، دیکھیں اس وقت کے دور میں کچھ نہیں سمجھا تھا اسے، تو وہ مائکروب اتنے بھر آئے کہ فرزند رسول سے بھی کہا جا رہا ہے آپ بھی بیعت کریں میری. یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ جو حجت خدا ہے، اور جانتا بھی تھا یہ حجت خدا ہے، پتا تھا اسے، یہ نہیں تھا پتا مثلا، یہ نہیں تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حجت خدا ہے، ان سے بھی پھر کہہ رہا کہ آپ بیعت کریں، کیونکہ اتنے جراثیم کبھی ہو گئے ہیں، منافقیت اتنی اوج پہ پہنچ گئی. انشاءاللہ کل پرسوں بیان کروں گا کہ آپ بھی بیعت کریں. پھر
اور امام نے کہا کہ مثل لا یبا مثل کا مثل لا یبا مثل کا, کہ میری طرح کا تمہاری بیعت نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے یہ وقت آیا کہ امام نے سارے کندے کو قربان کیا ہے, اور قربان کرنے کے بعد یہاں تک امت نے نہیں رکھا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں عزاداران حسین کہ ٹھیک ہے شہداء کو تو شہید کر دیا تھا, جوانوں کو تو نیزے لگا دیے تھے, بچوں کو بھی تیر مار دیے تھے, لیکن کم از کم چادریں تو نہ اتار دے اہل بیت علیہم السلام کی, ان بیویوں کی جن کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا, ان کی چادریں تو نہ کم از کم اتارتے, اور جو بچے چلو بچ گئے تھے ان کو تماچے نہ لگاتے. عزیزو ایک شام کے راستے کا واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں کہ جو نور ہے ہمیشہ نور رہتا ہے, جو ولی اللہ ہے ہمیشہ ولی اللہ ہے. دیکھیں کہ ایک وقت آیا کہ یہ جب قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف, تو رات کا وقت آیا تو یہ ملعون فوج جو تھی, یہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک صندوق میں رکھ کے, ایک دیوار کے ساتھ صندوق رکھ کے اپنی مستیوں میں کھیل کود میں اپنی شراب خوری میں مشغول ہو گئے. جب امام کا سر اس صندوق میں رکھا ہے تو وہ صندوق جو ہے جس دیوار کے ساتھ رکھا تھا وہ ایک راہب کے گھر کی دیوار تھی, راہب کے گھر کی دیوار تھی. راہب کہتا ہے کہ میں نے جب نصف رات آدھی ہو گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ باہر سے اتنی روشنی آ رہی ہے اور نور آ رہا ہے, اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کی کتارے آتی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکا یا ابا عبداللہ, السلام علیکم, السلام ہو آئے حسین آپ پہ. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے, یہ سر کس کا ہے. جب میں نے جو ہے وہ کھڑکی پیچھے کر کے دیکھی, دیکھا کہ ایک صندوق ہے اور اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہے. جب میں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کہا کہ اب رات ہے, یہ صندوق یقیناً ان لوگوں کا ہے جو مستی میں لگے ہوئے ہیں. صبح ہونے کا انتظار کیا میں نے, جب صبح ہو گئی تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ صندوق میں کیا رکھا ہے تم نے, کہا کیا بات ہے, کہا یہ بتاؤ اس صندوق میں رکھا کیا تم نے, کہا سر رکھا ہوا ہے, کہا کس کا سر رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ایک باغی کا سر رکھا ہوا ہے. کہتے کون باغی ہے, کہتے ہیں علی کا بیٹا حسین ہے اس کا سر رکھا ہوا ہے. کہتے تم بہت ملعون ہو, میں حسین کو جانتا ہوں, وہی حسین ہے جو مبالہ میں آیا تھا, وہی حسین ہے. کہا وہی حسین ہے. کہا کہ یہ سر مجھے دے سکتے ہو, کہا نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے, کہا ہم نے امیر سے انعام لینا اس کا. کہا کتنا انعام ملے گا تمہیں, کہا 10,000 درہم ہمیں انعام ملے گا. کہا 10,000 درہم مجھ سے لے لو اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دو. کہا ٹھیک ہے 10,000 لے لیتے ہیں. جب سر ملا اس راہب کو, یہ گھر لے کے جاتا ہے, سر کو غلام کے رکھ دے دوتا ہے, اس کے بعد کافور اور مشک لگاتا ہے اور سامنے سر رکھ کے کہتا ہے اے سر بتا تو کون ہے. سر سے آواز آتی ہے ان المظلوم ان المعظوم ان الاتشان, میں مظلوم ہوں, میں اتشان ہوں, میں پیاسا ہوں. ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اے سر اپنا تعارف کروا, یہ تو مصائب ہے تیرے, یہ تو تیری مصیبت ہے, اپنا تعارف کروا. امام کے سر سے آواز آتی ہے انا ابن رسول اللہ, کہ میں رسول کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں مظلوم ہوں, میں پیاسا ذبح کیا گیا ہوں. ایک مرتبہ راہب کہتا ہے مولا میری طرف سے سلام قبول کیجئے, اپنے نانا سے کہہ دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. خداوند عالم سے خاص دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح عزاداری مناتے رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کو پرسہ دیتے رہیں, اور اپنے عمل کو بھی اہل بیت علیہم السلام کے عمل کے ساتھ رکھیں, اہل بیت کو ناراحت نہ کریں. جو مریض ہیں خدا وند عالم ان کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا. جو فوت ہو چکے ہیں حاضرین کے مرحومین اور غائبین کے مومنین و مومنات مراجع اکرام علماء محدثین جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں شہداء ان کو خدا وند عالم غری کے رحمت فرمائے. خدا وند عالم ان کو جوار اہل بیت الحم السلام میں جگہ عنایت فرمائے. جو مشکلات میں یہاں کسی بھی قسم کی مشکلات میں امیگریشن کی یا کوئی بھی خدا وند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے مصائب صدقے ان کے مصائب اور مشکلات رفع فرمائے. خدا وند عالم سے خاص ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں مراجع اعظام ولی فقی اور جو بھی جہاں بھی جس جگہ پہ مومن عزاداری منا رہے ہیں خدا وند عالم ان کو حفظ فرمائے. اور خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ خدا کی آخری حجت کو راضی کریں. خدا وند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم حسین.